يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھا جایا کرو، مگر یہ کہ باہمی رضامندی سے معاملت ہو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو شراکت یعنی پارٹنرشپنگ. کچھ احکام شراکت کے بیان کیے جائیں گے. اب اس جانب توجہ دلائیں کہ مختلف موضوعات کے جن کا تعلق عموماً اقتصادی مسائل سے ہے، انہیں تدریجاً بیان کریں گے. اور انہی میں سے ایک موضوع جو دنیا بھر میں بہت زیادہ مشہور ہے اور اسلام نے اس جانب توجہ دی بہت زیادہ، اور ساتھ ہی یہ توجہ دلائی کہ یہ شراکت بغیر لکھت پڑھت کے اور قول و قرار کے اور حساب و کتاب کے نہ ہو، لہٰذا کچھ شرائط بھی بیان کی. پہلے مرحلے میں ہم ایک روایت کہ جو رسالۃ الحقوق میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی، آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام فرماتے ہیں: وَأَمَّا حَقُّ الشَّرِيكِ، اور پارٹنر کا حق یہ ہے، فَإِنْ غَابَ كَفَيْتَهُ، اگر وہ موجود نہ ہو تو اس کے امور کی دیکھ بھال کرو، وَإِنْ حَضَرَ رَأَيْتَهُ، اور اگر وہ موجود ہو تو اس کا احترام کرو اور اس کا خیال کرو، وَلَا تَحْكُمَ دُونَ حُكْمِهِ، اور اس کے حکم کے بغیر حکم نہ دو، یعنی جب وہ کسی چیز کا حکم دے تم بھی حکم دو، اور جب تم کسی چیز کا حکم دو تو وہ حکم دے، یعنی جو بھی حکم صادر کیا جائے اس پارٹنرشپنگ یا اس مال کے بارے میں تو دونوں کی رائے داخل ہو، وَلَا تَعْمَلَ رَأْيُكَ دُونَ مَنَاظِرَتِهِ، اور جب بھی کوئی رائے دو تو اس سے مشورہ کرو، وَتَحْفَظَ عَلَيْهِ مَعْلَهُ، اور جو اس کا حصہ اس کا مال ہے اس کی حفاظت کرو، وَلَا تَخُونَهُ فِي مَا عَزَّ أَوْهَانَ مِنْ أَمْرِهِ، اور کسی بھی اس کے کام میں خیانت نہ کرو، چاہے وہ چھوٹی چیز اور چھوٹا معاملہ ہو اور چاہے وہ کوئی اہم اور بڑا معاملہ ہو، فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوَنَا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ دونوں شریکوں پر ہے جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے خیانت نہ کریں، وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور کوئی بھی قوت نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اس روایت پر اگر دقت کریں تو امام نے کچھ حقوق بیان کیے کہ ایک دوسرے کا خیال کریں، اس وقت تک رائے نہ دیں جب تک دوسرے سے ڈسکشن نہ کر لیں، کسی کو کوئی حکم نہ دیں، یعنی کوئی کام آپ اپنی کمپنی کی جانب سے اور شراکت کی جانب سے انجام نہ دیں، کوئی حکم صادر نہ کریں، کوئی آرڈر نہ دیں جب تک کہ اپنے دوسرے پارٹنر سے بھی نہ پوچھ لیں، اور آخر میں جو سب سے زیادہ اہمیت دلائی اور توجہ دلائی وہ اس موضوع کی جانب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ان دونوں شریکوں پر ہے، کب تک؟ جب تک کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے خیانت نہ کریں. بس اگر کوئی کمپنی چلتی ہے پارٹنرشپنگ کی بنیاد پر تو جب تک یہ ایک دوسرے کا خیال کریں گے تو اس وقت تک ان کے کام میں برکت رہے گی. اب یہاں پر گو کہ یہ موضوع روایت میں نہیں ہے، لیکن اسے بیان کریں کہ اس قسم کی جتنی بھی روایات ہیں ان کا تعلق ہے پریکٹیکل لائف سے، اور اگر کوئی مسلمان اور نمازی ہو اور اپنے پارٹنر کے ساتھ خیانت کرے تو وہ باوجود یہ کہ مسلمان ہے اور نمازی ہے برکت سے محروم ہو جائے گا، اور اگر کوئی کافر ہو اور اپنے پارٹنر کے ساتھ وہی سب کچھ کرے کہ جو اسلام نے بتایا ہے تو اسے ترقی ملے گی. اس قسم کی روایات میں اصل توجہ دلائی جاتی ہے اس موضوع کی جانب کہ جو بھی ایسا کرے گا اسے اس کا نتیجہ ملے گا. مثال کے طور پہ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ دلائی کہ حکومت ظلم کے ساتھ نہیں ہو سکتی لیکن کفر کے ساتھ ہو سکتی ہے. یعنی کیا مراد؟ کہ اگر دلوں پر حکومت کرنی ہے تو ایک کافر دلوں پر حکومت کر سکتا ہے اگر وہ عادل ہے، لیکن اگر وہ بے شک مسلمان ہو اور ظالم ہو تو وہ دلوں پر حکومت نہیں کر سکتا۔ تو اس قسم کی اکثر روایات میں ایک یونیورسل ٹروتھ کی جانب توجہ دلائی جاتی ہے، ایک حقیقت کی جانب توجہ دلائی جاتی ہے۔ انہی حقائق میں سے حقیقت یہ ہے کہ جب تک پارٹنرز ایک دوسرے کا خیال کرتے رہیں گے اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکتیں ان کے شامل حال رہیں گی۔ پارٹنرشپنگ کیا ہے اور شراکت کیا ہے؟ تو جو فقہ میں بیان ہوا موضوع وہ یہ کہ دو افراد یا ان سے زیادہ مال ایک جگہ پر جمع کریں، اور عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ شراکت کا صیغہ ہو۔ اب یہ شراکت کا صیغہ یا تو زبان سے ہو کہ میں تمہیں اپنا شریک بناتا ہوں وہ کہے کہ میں قبول کرتا ہوں، یا وہ کہے کہ میں تمہیں اپنا شریک بناتا ہوں یہ قبول کرے، اور آج کل کے دور میں یہ کام ہو سکتا ہے لکھنے کے ذریعے سے اور ڈاکومنٹ پہ سائن کرنے کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے اگر دو افراد آپس میں کسی کام کو شروع کرتے ہیں اور نیت شراکت کی ہے تو یہ بھی صحیح ہے، لیکن لکھت پڑھت کی جانب اور ڈاکومنٹیشن کی جانب اسلام نے بہت توجہ دلائی ہے، کیونکہ اگر اس کے بعد کچھ مشکلات ہوں اور پرابلمز ہوں تو اسلام ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ کچھ عادل گواہ بٹھائے تھے یا نہیں بٹھائے تھے، کچھ لکھت پڑھت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ تو جب تک یہ موضوع رہے گا یعنی لکھت پڑھت کا اور عادل گواہوں کا، تو بہت سارے پرابلم سالو ہو جاتے ہیں۔ شراکت میں ضروری ہے کہ دونوں شریک مکلف ہوں، یعنی بالغ سے بڑھ کر چیز۔ مکلف سے کیا مراد؟ کہ جو بعض جگہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ رشید ہوں، یعنی اقتصادی مسائل کو سمجھتے ہوں، سوجھ بوجھ رکھتے ہوں پیسے کے بارے میں، لین دین کے بارے میں، عقل و شعور کے علاوہ۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ممکن ہے کہ چھوٹی موٹی چیز خرید سکے، ایک آدمی ممکن ہے کہ 17-18 سال کا بازار سے روٹی لا سکے، گوشت لا سکے، لیکن جو شراکت وہ کر رہا ہے شاید اس میں وہ اتنی سوجھ بوجھ نہ رکھتا ہو۔ تو ضروری ہے کہ دونوں شریک مکلف ہوں، اسی طریقے سے عاقل ہوں۔ جب مکلف کا موضوع آ گیا تو اس میں بلوغ بھی آ گیا اور ساتھ ہی عقل بھی آ گئی۔ جو مال ان کے ہاتھ میں ہو وہ ایسا مال نہ ہو کہ جس کو وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کسی اور کی جانب سے پارٹنرشپنگ کر رہے ہیں تو اس کی اجازت ہو۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی کلیئر ہونی چاہیے کہ آیا یہ پارٹنرشپنگ 50-50 کی بنیاد پر ہے، 40-60 کی بنیاد پر ہے، 20-80 کی بنیاد پر ہے، کتنے کس کے شیئرز ہیں، یہ ساری چیزیں کلیئر ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ فائدہ آپس میں ایکول ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ ایکول ڈسٹریبیوٹ ہونے سے مراد یہ کسی کے 10% ہیں، کسی کے 20% ہیں، کسی کے 40% ہیں۔ اب یہ سب شریک ہیں تو ظاہر ہے کہ جب فائدہ تقسیم ہوگا تو کسی کو 10% ملے گا جس کا 10% حصہ تھا، کسی کو 20% ملے گا جس کا 20% حصہ تھا، کسی کو 30% ملے گا۔ تو یہ چیزیں سب کلیئر ہونی چاہیے۔ اسلام نے جانب اس وجہ سے بہت زیادہ توجہ دی کہ آپس میں رنجشیں نہ پڑیں۔ اب اگر ان میں سے کوئی شخص کام کرتا ہے، کیونکہ جب پارٹنرشپنگ ہے، کیونکہ پارٹنرشپنگ چند طریقے کی ہے، اصل پارٹنرشپنگ ہے اس بنیاد پر کہ دو یا چند افراد اپنا مال دے رہے ہیں کسی تجارت کے لیے یا کسی کمپنی کے لیے یا کسی اور کام کے لیے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز کو کلیئر کرنا ہوگا، مثال کے طور پہ 25% پیسہ میرا ہے، 25% ایکس کا ہے، 25% وائی کا ہے، اور 25% زیڈ کا ہے۔ اب جو منافع ہے ظاہر وہ تقسیم ہوگا چار حصوں میں، لیکن اگر پیسہ ہم سب کا برابر ہے لیکن میں کچھ مزید کام کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ میں کام کر رہا ہوں ایڈورٹائزمنٹ کا یا ڈسٹریبیوشن کا یا کوئی اور کام، یا یہ کہ پیسہ ہم سب کا برابر ہے لیکن جس جگہ یہ کام ہو رہا ہے وہ زمین میری ہے، تو یہ چیزیں بھی کلیئر ہونی چاہیے کہ زمین کا کرایہ مجھے دیا جائے گا، اسی طریقے سے جو میں کام کر رہا ہوں اس کی اجرت میں لوں گا، اور اگر وہ اجرت مجھے نہیں لینی ہے تو یہ بھی کلیئر کرنا ہوگا کہ نہیں، یہ میں اپنی خوشی سے کام کر رہا ہوں۔ اور جب میں تھک جاؤں اور کام نہ کر سکوں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں اب اس کام کی اجرت لوں گا، یا یہ کہ میں اب اتنا زیادہ لیبوریس کام نہیں کر سکتا، اب ہم سب مل کے کسی اور آدمی کو رکھیں ان کاموں کو انجام دینے کے لیے۔ تو جتنے بھی یہ امور ہیں ان کے بارے میں پہلے سے لکھت پڑھت یعنی ان رائٹنگ کام ہونا چاہیے، اور اگر چند عادل گواہ موجود ہوں تو یہ بہت اچھا کام ہے تاکہ بعد میں اختلافات نہ ہوں۔ ایک موضوع جسے ہم بعض دفعہ بعض سیمینارز میں بھی ڈسکس کر چکے، اور جب بھی کہیں پر گفتگو ہوتی ہے اور چند پارٹنرز ہوتے ہیں تو ان کے درمیان اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور بہت ہی پریکٹیکل سا موضوع ہے، اور آپ حضرات نے بھی شاید اس قسم کے جملے سنے ہوں کہ ہمیں تو ان پر بہت اعتماد تھا اور انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دھوکہ ملتا ہی وہاں سے ہے کہ جہاں پر اعتماد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے کا دھوکہ کوئی بس کنڈکٹر ہمیں نہیں دے سکتا۔ بس کنڈکٹر ہمیں دھوکہ دے گا، مثال کے طور پہ اگر ہم پاکستان میں ہیں تو وہ ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے زیادہ سے زیادہ 5,000 روپے کا، وہ بھی اگر ہم نے بیوقوفی کی اور 5,000 روپے کسی بس کنڈکٹر کو دے دیے کیونکہ اس کے پاس چینج نہیں ہوتا۔ اب یا وہ واپس کرنا بھول گیا باقی پیسے، یا جان بوجھ کے اس نے اپنے آپ کو ادھر ادھر مگن رکھا یہاں تک کہ ہم اتر گئے، یا یہ کہ اس نے جھوٹ بول دیا کہ تم نے کب دیے تھے 5,000۔ تو بعض جگہ دھوکہ ملتا ہے بیوقوفی کی وجہ سے، جیسے کہ اس مثال میں، اور عموماً دھوکہ ملتا ہے ان افراد سے کہ جن پر ہمیں بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ اسلام نے بدگمانی سے بھی روکا ہے اور بہت زیادہ خوش فہمی سے بھی روکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی بزنس کا معاملہ ہو یا لین دین ہو یا قرض کا معاملہ ہو تو احکام اسلامی میں سے ایک بہت اہم حکم یہ ہے کہ چند افراد کو، عادل افراد کو گواہ بناؤ اور لکھت پڑھت کرو۔ آج کے دور میں یہ کام ہو سکتا ہے ایفیڈیوٹ کے ذریعے سے، کورٹ کے ذریعے سے، کہ ان چیزوں کو لکھا جائے، ایک اپنا وکیل رکھا جائے، لیگل ایڈوائزر ہو جو ان چیزوں کی مانیٹرنگ کرے۔ اب اگر یہ لکھت پڑھت نہیں ہوئی تو پرابلم ہوگا۔ تو عام طور پر ہم ایک اور نصیحت کرتے ہیں کہ جو فقہی کتابوں میں تو نہیں ہے لیکن پریکٹیکلی بہت زیادہ پرابلم دیکھنے میں آتا ہے، کہ آپ 2 یا 3 افراد نے اگر اپنا جوائنٹ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے کمپنی کے لیے تو آپ کو اتنی عقل استعمال کرنی چاہیے کہ عموماً آپ کی کمپنی کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرض کریں آپ کی کمپنی ہے کلیئرنگ اور فارورڈنگ کی، تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کمپنی کو معمولاً ضرورت پڑتی ہے 20 لاکھ کی یا 50 لاکھ کی، تو آپ کے جوائنٹ اکاؤنٹ میں اتنا ہی ہونا چاہیے 20 لاکھ یا 50 لاکھ۔ اب اگر آپ سستی میں یا بیوقوفی میں اپنا فائدہ بھی اس میں رکھتے رہے تو یہاں پر یہ بھی ممکن ہے کہ ایک دن آپ کا پارٹنر آپ کو نقصان پہنچائے، اور اس سے زیادہ بھی ایک برا کام ہو سکتا ہے کہ پارٹنر نے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، اکاؤنٹ آپ کا جوائنٹ تھا، 25 لاکھ آپ کو ڈالنے تھے، 25 لاکھ آپ کے پارٹنر کو ڈالنے تھے، آپ اور پیسے بھی ڈالتے چلے گئے، کوئی اس کا ریکارڈ بھی نہیں رکھا، کچھ کیش کی صورت میں ڈالتے گئے، اور کچھ ایسا تھا کیش کے سستی میں آپ نے اپنے دوست کو دیا اور اس سے ڈلوا دیا۔ فرض کریں کہ آپ کا یہ دوست دنیا سے رخصت ہو گیا، تو کیا اب آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ جو آپ نے 50 لاکھ کی جگہ 1 کروڑ رکھے اور جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، اب اگر آپ کے پارٹنر کے گھر والے 50 لاکھ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جوائنٹ اکاؤنٹ ہے اور یہ پیسے تو ہمارے والد نے فلانے دن جمع کرائے تھے اور یہ ریکارڈ ہے، جبکہ والد نے تو جمع کرائے تھے لیکن آپ نے دیے تھے ان کو کہ میں نہیں کر سکتا یا یہ پرابلم ہے یا وہ پرابلم ہے، فی الحال تم کر دو، تو یہ اس قسم کے ایسے پرابلمز ہیں کہ اسلام یہاں پر یہی درس دیتا ہے کہ بہت ہی ہوش و حواس میں رہتے ہوئے بزنس کرو، اور اگر اس قسم کے پرابلم ہوں تو پھر اپنے آپ کو ملامت کرو، تم نے کیوں سستی کی، کیوں بے جا اعتماد کیا۔ شراکت کے احکام میں سے کچھ حکم کے جن کو جنرلی بیان کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ آپس میں جو میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے، جو لکھت پڑھت ہوئی ہے، اس کے مطابق کام کرنا ہوگا. مثال کے طور پہ آپس میں ہم نے معاہدہ کیا ہے کہ ہم ادھار مال نہیں بیچیں گے, تو اب کوئی بھی شریک ادھار مال نہیں بیچ سکتا. اب اگر اس نے ادھار مال بیچ دیا تو جو نقصان ہوگا وہ اس کا ہوگا, کمپنی کا نہیں ہوگا. فرض کریں کہ آپ تمام پارٹنرز بیٹھے اور آپ نے کہا کہ ہم کریڈٹ پہ کسی کو مال نہیں دیں گے. ایک پارٹنر نے کریڈٹ پہ کسی کو مال دے دیا اپنے بھائی کو یا بھتیجے کو, سوچتے ہوئے کہ یہ اعتماد کا آدمی ہے, اور اس کے بھائی یا بھتیجے یا رشتہ دار نے اس شخص کو دھوکہ دیا اور مال نہیں دیا, تو یہ نقصان کمپنی کا نہیں مانا جائے گا بلکہ یہ نقصان اس فرد کا مانا جائے گا. کیونکہ جب قرارداد یہ ہوئی کہ نقصان میں اور نفع میں باہم شریک ہوں گے, تو وہاں پر مراد یہ ہے کہ وہ نقصان کے جو سب کا مشترک نقصان ہو اور سب کی پلاننگ اور سب کی رضایت کے بعد نقصان ہو. لیکن یہاں پر کیا تھا کہ سب نے یہ پلان بنایا تھا اور سب نے یہ قانون بنایا تھا, کوئی کسی کو کریڈٹ پہ چیز نہیں دے گا. اب کیونکہ ایک فرد نے کریڈٹ پہ چیز دے دی, تو جس نے وہ چیز دی ہے وہ نقصان اس کا ہوگا. ہم نے توجہ دلائی کہ نفع اور نقصان کو کلیئر کیا جائے کس پرسنٹیج سے ہوگا. اب وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے, وہ کم بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو بھی ہو وہ آپس میں پہلے کلیئر کریں. ایسا معاملہ کہ بزنس تو ہم دو مل کے کر رہے ہیں لیکن فائدہ صرف ایک اٹھائے گا, گو کہ ایسا کوئی بھی نہیں کرتا, لیکن اگر کوئی کرے تو صحیح نہیں ہوگا. ہاں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنا فائدہ تمہیں تحفے کے طور پہ دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ ہم نے کمپنی کھولی اور ہدف یہ ہے کہ اپنے فلاں عزیز کے اقتصادی پرابلم کو سالو کریں. کچھ پیسہ ہم نے لگایا, کچھ پیسہ اس نے لگایا, انہیں کام پر لگا دیا اور یہ کہہ دیا کہ صحیح ہے جو تھوڑا بہت پیسہ آتا ہے وہ میرا ہے لیکن میں تمہیں دے رہا ہوں. تو یہاں پر تو پارٹنرشپنگ صحیح ہے. لیکن اگر معاملہ یہ ہو, فرض کریں کوئی کہے آپ سے کہ جی آپ پیسے والے آدمی ہیں, پارٹنرشپنگ پہ کام کر لیں اور آپ میرے پارٹنر بن جائیں لیکن فائدہ پورا میرا ہوگا, تو اس قسم کا معاملہ صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پہ باہر کا کام کون کرے گا, خریداری کا کام کون کرے گا. اب اگر کسی ایک پر خریداری کے کام کو چھوڑ دیا ہے, اب یہ خریداری ایک دکان کی بھی چھوٹی موٹی خریداری ہو سکتی ہے, مثال کے طور پہ ہول سیل مارکیٹ سے سامان لانا ہے. یہ خریداری ایک بہت بڑی کمپنی کی بھی ہو سکتی ہے کہ باہر سے بڑی بڑی مشینریز کو لانا ہے. تو اگر یہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہو جائے کہ آپ سفر کریں یا آپ مارکیٹ جائیں اور آپ سامان لائیں اور آپ کا جتنا بھی رہنا اور خرچہ ہے وہ کمپنی کے ذمے ہوگا, تو یہاں پر جو اصل موضوع ہے وہ یہ کہ جتنا بھی خرچہ ہو, کھانا ہو, پینا ہو, وہ اعتدال کے مطابق ہو. اگر سب کے سب راضی ہیں کہ آپ 5-star ہوٹل میں رہیں تو رہنا صحیح ہوگا, لیکن اگر سب مل کے کہتے ہیں کہ نئی نئی کمپنی ہے, کسی چھوٹی موٹی جگہ پر رہ لیں, تو اور کھانا سب سے جو سستا اور معمولی ہے وہ کھانا, تو ایسی صورت میں جو ایکسٹرا خرچے ہیں, ایکسپینسز ہیں, وہ کمپنی نہیں دے گی بلکہ وہ اسے خود دینے ہوں گے. اگر یہ جھوٹ بولے گا تو گناہ کا مرتکب ہوگا. لیکن اگر آپس میں قول اور قرارداد اس پر ہوئی ہے کہ خریداری ایک دوسرے کے مشورے سے ہوگی اور ساتھ ہوگی, تو پھر ایک فرد کا خریداری کا کام انجام دینا جائز نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر بیچتے وقت بھی یہ شرط ہوئی ہے کہ دونوں افراد یا تینوں افراد یا چاروں افراد یا بالفاظ دیگر تمام پارٹنرز کی موجودگی میں اور تمام پارٹنرز کی رائے کے مطابق بیچنے کا کام ہوگا, تو ایسی صورت میں بیچنا بھی جائز نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ اب ممکن ہے کوئی سوچے کہ شاید دکان میں, تو ہاں دکان وغیرہ میں تو نہیں ہو سکتا کہ ماچس بیچی ہے تو چاروں پارٹنرز موجود ہوں, لیکن اگر وہاں پر بھی شرط لگا دی ہے تو پھر ماچس بیچنا بھی جائز نہیں ہوگا. اب کوئی کہے کہ ایسے دکان نہیں چلے گی, تو کہا جائے گا ایسے دکان تو واقعا نہیں چلے گی, لیکن آپ نے دکان کھولتے وقت یہ کیوں شرط لگائی تھی اور کیوں قبول کیا تھا کہ چاروں پارٹنر کی بغیر اجازت کچھ بھی نہیں بیچا جا سکتا. جو کچھ بھی نہیں بیچا جا سکتا میں تو ماچس بھی آ جائے گی. تو جو بھی لکھت پڑھت ہوگی, جو معاملہ ہوگا, پہلے سے ڈیلنگ ہوگی, اسی پہ چلنا ہوگا. ہاں بعد میں آپ شرط و شروط ہٹا دیں, یہ بالکل الگ موضوع ہے. لیکن بڑی کمپنیز میں دیکھنا پڑتا ہے, مثال کے طور پر کہیں پہ ٹینڈر جو ہے وہ پاس کروانا ہے, تو تو یہاں پر کہا جائے گا کہ جی یہ ٹینڈر کتنے میں دینا ہے، کیا ہے اور کہاں ہے اور کتنے کا دینا ہے، جو بھی مسائل ہیں تو کہا جائے گا یہ ہم سب کے مشورے سے کام ہوگا، یا کہیں سے بہت بڑی کوئی مشینریز خریدنی ہے کارخانے کے لیے اور آپس میں معاملہ یہ ہوا ہے کہ جب وہ مشینری خریدی جائے گی تو سب ایک دوسرے کو آگاہ کریں گے اور سب ایک میٹنگ کریں گے، اس کے بعد فائنل ڈیسیشن لیا جائے گا کہ اس مشینری کو خریدا جائے یا نہ خریدا جائے۔ اب اگر کوئی کمپنی کے پیسے سے جا کر خرید لے تو یہ کام جائز نہیں ہے، یہ خریدنا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں اگر بعد میں باقی پارٹنر اجازت دے دیں تو پھر یہ معاملہ صحیح ہوگا، لیکن اخلاقی ادوار سے کہا جائے گا کہ اس شخص نے وعدہ خلافی کی اور شریعت کی مخالفت کی، لہذا یہ معاملہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں کہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی چیز خریدی جائے گی تو چاروں پارٹنرز مل کے اس چیز کے بارے میں تحقیق کریں گے اور خریدیں گے، اور یہ بھی ڈیسیشن لیں گے کہاں سے خریدنا ہے، کتنے کنسیشن پہ خریدنا ہے، کن کن شرائط پر خریدنا ہے۔ اور عموماً جو دنیا کی بڑی کمپنیز ہیں وہ جب اس قسم کے معاملات کرتے ہیں تو وہ ڈیسیشن لیتے ہیں، لہٰذا جب بورڈ آف ڈائریکٹرز بیٹھتے ہیں تو ڈائریکٹر بننے کی شرائط ایک خاص پرسنٹیج میں شیئرز ہوتے ہیں، تو وہاں در حقیقت قانون یہ ہوتا ہے کہ جس کے اتنے پرسنٹ شیئر ہوں گے وہ بڑے مسائل میں انٹرفیئر کر سکتا ہے۔ اب کیونکہ اتنے پرسنٹ ہمارے شیئر نہیں ہیں تو ہم نے شیئر خریدے ہی اسی شرط پر ہیں کہ ان بڑی پلاننگز کے کاموں میں ہماری دخل نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے شیئرز کی مقدار کم ہے۔ تو یہ جتنی بھی کمپنیز میں آج کل معاملات ہیں شرعی اعتبار سے صحیح ہیں، لیکن ایک دوسرے کو آگاہ کرنا اور قواعد اور ضوابط بتانا ضروری ہے۔ اگر پارٹنرز میں سے ایک پارٹنر یہ کہے کہ میرا پیسہ واپس کرو تو کیا فوراً واپس کیا جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر وہ پیسہ اتنا مختصر ہے کہ جس سے کمپنی کو نقصان نہیں پہنچتا تو فوراً واپس کیا جائے گا، ورنہ یہ مل کے ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ یہ پیسہ کب واپس کیا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر کہیں پر کمپنی کھولی اور 25-25 اور 25 ریشو سے چار آدمیوں نے کمپنی کے شیئرز خریدے یا اتنے پرسنٹ پیسہ ڈالا اور کمپنی اس جگہ پہنچ چکی ہے کہ اگر اس میں سے 25% سرمایہ نکالا جائے گا تو کمپنی کی اچھی خاصی مشینریز بیچنی پڑیں گی، اور جب کمپنیز کی مشینریز بیچنی پڑیں گی تو باقی جو 75% ہے اس سے پروڈکشن نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی صورت میں اگر کمپنی کو اتنا نقصان ہے کہ جو عام طور پر برداشت نہیں کیا جاتا، کتنا نقصان جو عام طور پر برداشت نہ کیا جائے، تو ایسی صورت میں یہ مال اپنا نہیں نکال سکتا، بلکہ کب نکالے گا؟ اس وقت نکالے گا کہ جب کمپنی کو اتنا بڑا نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ مثال کے طور پہ وہ ٹائم دے گا کہ میرا 25% آپ لوگ تدریجاً واپس کر دیں۔ اب یہ کتنے دن لگیں گے اس کا فیصلہ حاکم شرع کرے گا، اور آج کے دور میں اگر ایسا پرابلم آ جائے تو بلا شک یہ کورٹ میں جا کے ڈسکس کیا جا سکتا ہے تاکہ کمپنی کو ٹوٹنے سے اور ڈوبنے سے بچایا جائے۔ اگر پارٹنر میں سے ایک مر جائے یا بے ہوش ہو جائے یا یہ کہ کومے میں چلا جائے تو پارٹنرشپنگ تو اپنی جگہ باقی رہے گی، لیکن اس پارٹنر کی جانب سے یا تو اسلامی حکومت اور یا پھر اسلامی قاضی اور ورنہ جو اس کے وارث ہیں وہ اس کی جگہ آئیں گے اور معاملات کو دیکھیں گے، لیکن اگر کوئی اس کے معاملات کو دیکھنے والا نہ ہو تو ایسی صورت میں پھر جو کمپنی چلانی ہے وہ تو چلے گی، لیکن جو فائدہ ہوا ہے اس میں تصرف کرنے سے بچنا پڑے گا۔ البتہ اس موضوع کو لے جایا جائے گا ایک مجتہد کے پاس، اگر وہ اجازت دیں گے تو پھر صحیح ہوگا۔ لہٰذا اگر اس کی کوئی آل ہے، اولاد ہے، اس کے وارث ہیں، ورنہ کوئی ایک گروپ بنایا جائے گا مجتہد کی جانب سے، ایک ایسی کونسل بنائی جائے گی جو اس بے ہوش فرد کی جانب سے اس کمپنی کے امور کو دیکھے۔ اگر پارٹنر میں سے ایک بغیر اجازت کے کوئی معاملہ کرے اور اس میں نقصان ہو تو وہ سارا نقصان اس کا مانا جائے گا، لیکن اگر اجازت کے ساتھ ایک شخص جاتا ہے اور مارکیٹنگ کرتا ہے اور اس دوران اگر کوئی نقصان ہو گیا تو وہ نقصان سب کا برابر مانا جائے گا۔ فرض کریں کہ پارٹنر راضی نہیں تھے کہ اس ہفتے شہر میں ہنگامے ہو رہے ہیں، اور گاڑیاں کمپنی سے باہر نکلیں ڈسٹریبیوشن کے لیے، اس پہ راضی نہیں تھے۔ ایک شخص نے مال لوڈ کیا اور گاڑیاں لے کے نکل گیا، یا گاڑی لے کے نکل گیا، کیونکہ سب سے مشورہ نہیں کیا تھا، یہاں اگر یہ مال ضائع ہو جائے اور گاڑی جل جائے تو یہ نقصان اس کا مانا جائے گا کہ جو باقی پارٹنرز کی بغیر اجازت کے گاڑی یا مال لے گیا۔ لیکن اگر اجازت سے لے گیا اور پھر گاڑی جل گئی یا مال ضائع ہو گیا، تو یہ کیونکہ اجازت کے بعد یہ کام ہوا اور سب نے یہ کام اس کو سونپا، تو ایسی صورت میں یہ نقصان بھی آپس میں ڈیوائیڈ ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنے پارٹنر کے بغیر اجازت کے کوئی چیز خریدتا ہے اور اس چیز میں نقصان ہوتا ہے، تو وہ نقصان اسی شخص کا ہوگا کہ جس نے بغیر اجازت چیز خریدی۔ لیکن اگر پارٹنرز کی اجازت سے چیز خریدی، مثال کے طور پہ ایک بڑی مشین خریدی اور اس کے بعد وہ مشین خراب ہو گئی اور سب کی رائے یہ تھی کہ یہ مشین لے لی جائے اور اس میں کوئی وارنٹی بھی نہیں تھی، لیکن سب نے متفق ہو کے اس مشین کو خرید لیا اور یہ خراب ہو گئی، تو ایسی صورت میں نقصان سب کا مانا جائے گا۔ لیکن اگر ایک شخص بغیر اجازت کے ایسی چیز خرید لائے اور پھر نقصان ہو، تو جتنا بھی نقصان ہوا ہے، اب یہ نقصان 100% بھی ہو سکتا ہے کہ مشین ایسی ہے یا چیز ایسی ہے جو ریپیئر نہیں ہو سکتی، اور یہ نقصان اتنا بھی ہو سکتا ہے کہ چیز ریپیئر تو ہو جائے گی لیکن کچھ پیسہ لگے گا، تو جو پیسہ لگے گا وہ اس کو دینا ہوگا کیونکہ اس نے یہ چیز خریدی تھی بغیر اجازت کے۔ یا اگر وارنٹی ایک سال کی عام طور پر ملتی ہے اور اس نے وہ چیز خریدی بغیر اجازت کے جس میں وارنٹی نہیں تھی، اب اگر یہ خراب ہو گئی ایک سال سے پہلے، تو جو مرمت کے پیسے اس کو دینے ہوں گے کیونکہ اس نے بغیر اجازت ایسی چیز خریدی ہے جس میں ریپیئرنگ کی وارنٹی ایک سال تک نہیں تھی۔ اگر یہ سب آپس میں مشورہ کر کے چیز لیتے، تو ممکن ہے کہ وہ چیز لیتے کہ جس میں ایک سال تک وارنٹی تھی۔ اب اس نے اس والی چیز کو جو ایک سال کی وارنٹی تھی اس کو چھوڑ کے وہ چیز لی کہ جس میں وارنٹی نہیں تھی۔ یہ وہ پرابلم ہے کہ جو عام طور پر پارٹنرز کے درمیان پیش آتا ہے، وہ یہ کہ ایک پارٹنر کو خاص فائدہ نظر آ رہا ہے کسی خاص چیز میں، اور وہ فائدہ ممکن ہے خود اسے ہو رہا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ فائدہ اسے کسی بھائی یا بھتیجے کو ہو رہا ہو۔ مثال کے طور پہ ایک مشین مارکیٹ میں مل رہی ہے، وہ نہیں خرید رہا صرف اس وجہ سے کہ دوسری مشین جو کوالٹی میں خراب ہے اور اس کا بھائی یا اس کا بیٹا اسے بیچ رہا ہے، وہ خرید رہا ہے۔ تو بھائی یا بیٹے سے کمپنی کے لیے چیز خریدنا منع نہیں ہے، لیکن اصل موضوع جو جسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام پارٹنرز کی اجازت کے بعد اگر یہ معاملہ ہوگا تو صحیح ہے اور نقصان ڈیوائیڈ ہوگا، اور اگر ان کی اجازت کے بغیر یہ معاملہ ہوا تو پھر نقصان اس کا ہوگا کہ جس نے اس کام کو بغیر اجازت کے انجام دیا ہے۔ یہ تھے چند مختصر سے مسائل شرکت کے، یعنی پارٹنرشپنگ کے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنی، اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔